السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا ورد أنا وردنا ورد أنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو ہم سب کو زندگی میں مختلف مواقع پہ اپنے آپ کو ہم کس طرح اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی رہنمائی سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاریں جیسے اللہ نے حکم دیا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور عید کی آمد ہے. اب یہ عید ایسی عید ہے کہ لفظ عید سنتے ہی انسان کے دل میں ایک خوشی کا احساس آنے لگتا ہے، اور وہ اپنے اندر کچھ نئے جذبے، کچھ نئی امنگیں محسوس کرتا ہے. عید کی صبح نمودار ہو جائے گی، مسلمان عید کی خوشیوں سے سرشار ایک دوسرے سے ملنے کی تیاریوں میں ہوں گے، خوشی اور مسرت کا دن ہوگا، جشن منانے کا دن، ایک دوسرے سے ملنے اور مبارکباد لینے کا دن آنے والا ہے. عید کا دن اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. اللہ کے ہاں سر اپنے ماتھے کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا دن ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی اپنے طور پہ کوشش کی جتنا میں کر سکا، اور آج مجھے اس فریضے کی ادائیگی کے اوپر شکر کرتے ہوئے توفیق دے کہ میں اس دن کو آج تیرے ہی حکموں کے مطابق بسر کر سکوں. اور ایک لفظ جو بہت بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عید مبارک ہو، تم کو مبارک ہو. یہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تو کیا اس وقت ہمارے تصور میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیا یہ ایک رسمی جملہ تو نہیں بن گیا؟ کیا یہ بس ایسا ہی تو ایک بات نہیں جیسی ہم دن میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، روح کے بغیر خالی باتیں؟ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں مبارک ہو، جب اس کے اندر دل کے جذبات بھی شامل ہو جائیں تو اس چیز کے اندر مزید حسن پیدا ہوتا ہے. اور اسلام کا مزاج کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خوبصورت جملے سکھائے، ایسے خوبصورت دعائیہ کلمات سکھائے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو خوش بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دوسروں کو دعائیں بھی دیں، مزید اور ان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، خوشیاں ہوں. جب بھی کبھی آپ عید کے دن کسی کو کہیں کہ مبارک ہو، تو پھر ضرور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ میں نے کیا کہا، اور اگر کوئی آپ کو دے تو اپنے دل میں یہ جذبات پیدا کیجئے کہ اس شخص نے مجھے بہت پیاری دعا دی ہے. کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یہ لفظ ہر خوشی کے موقع پہ بے ساختہ زبان پہ آ جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر دوسرے کی خوشی میں شرکت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. لیکن اتنی کثرت سے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اب ایک رسم بن گئی، اپنی معنوی اہمیت کھو گیا یہ، اور بس ایک عادت کے مطابق کرتے ہیں اور توجہ بھی نہیں دیتے، حالانکہ یہ تو ایک دعا تھی خوشی کی، برکتوں کی. اللہ تمہیں برکت دے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھیں گے تھوڑا سا، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم نے جب عید کی مبارک دینی ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عید کی مبارک دیتے وقت ہم نے کیا سوچنا ہے. مبارک ہو. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جتنے بھی وسائل دیے اپنے جسموں کو آرام دینے کے، راحت دینے کے، اور انہی کو پانے کی کوشش میں صبح و شام انسان محنت کرتا ہے. گھر ہو، روپیہ پیسہ ہو، جائیدادیں ہوں، نوکر چاکر، گاڑیاں، ہوائی جہاز، عزیز اقارب، لیکن بعض دفعہ ان سب چیزوں کو پا تو لیتا ہے لیکن اس کو چین نہیں ملتا، اس کی زندگی میں خوشی نہیں آتی. اور وہ چیز جو دل کا سکون اور دل کی خوشی بن کے سامنے آئے وہ نہیں میسر ہوتی. انسان اس چیز سے وہ لطف نہیں پاتا جو اس کا خیال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی چیزوں سے برکت نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی. بڑے بڑے گھر بنا لینا، ہر وقت ادھر سے ادھر کے سفر، کسی کے دسترخوان پہ لذیذ کھانوں کا سج جانا، تازہ اور قیمتی پھلوں کا آ جانا، اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس شخص کی زندگی میں برکت بھی آ چکی. بعض دفعہ بظاہر ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دل نہیں لگتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس سے مزہ نہیں لینے دیتی. تو پھر کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی دل کو لگی ہوئی، کوئی دماغ کے اندر ایسی سوچ ہے کہ جس نے بھوک ختم کر دی. تمام کھانے ہیں، کھا نہیں سکتے، لذت نہیں. رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، بہترین آرام گاہ، آپ کا بیڈ روم جدید سامان سے آراستہ، نرم گدے، سافٹ میٹریسز، اے سی، خواب آور ماحول ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اس پہ لیٹتا ہے تو نیند آنکھوں سے دور، ہزاروں جتن کر کے بھی سو نہیں پاتا، ساری رات کروٹیں لے کے گزار دیتا ہے. تو گویا کہ اس شخص کے پاس آرام اور آسائش کے تو سارے سامان ہوئے لیکن اسے آرام نہ مل سکا، پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی. اس کے برعکس کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک شخص جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسان ہے، چار پانچ گھنٹے کی مشقت کے بعد جب اپنے سامنے کھانے کے لیے اپنی پوٹلی کھولتا ہے جس میں بظاہر صبح کی پکی ہوئی معمولی سی ساگ روٹی ہے ٹھنڈی، لیکن اس کو کھانے میں مزہ محسوس ہوتا ہے، لذت آنے لگتی ہے، بھوک اس کو دیکھ کے اور اس کے اندر بھٹکنے لگتی ہے اور بھوک آنے لگتی ہے. پھر اپنی کھردری چارپائی پہ بیٹھتا ہے، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے. وہ نیند جو گرم بستروں پہ نہیں آتی وہ اس کو اس چارپائی پہ آتی ہے. کیوں؟ کہ سارے دن کی محنت کے بعد تھکا تھا, سادہ سا کھانا ملا, خوشی سے کھایا. جب نیند اچھی آئی تو صبح کو اٹھا تو بالکل فریش تھا, چاقو چوبند. نہ کمرے میں ایسی تھا کہ جس کی وجہ سے اور گہری نیند آنے لگتی, کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فجر بھی قضا ہونے لگے. آخر کیا چیز ہے جس نے اس کو سکون دیا, خوشی دی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس کی زندگی کے اندر اتنا سکون کیا ہے؟ ایک شخص سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کی نعمت سے محروم, اور دوسرا بہت معمولی ہونے کے باوجود ذہنی طور پہ مطمئن ہے. سوچئے ذرا آپ اس کو, اور اس پہ چند لمحے کے لیے آپ غور کریں. آخر اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اصل برکت کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں دو مختلف قسم کے رویے ہر لمحے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی گزارنے میں دو مختلف طرح کے رویوں کا اختیار ہے. تو اصل میں کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں مبارک ہو, یہ اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تم اس کو انجوائے کر سکو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکو. جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ دیتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد بعض دفعہ انسانوں کی ایک ایسی اکثریت ہے کہ جو اس نعمت کو پا کے پھر رب کو بھول جاتی ہیں, یا ان چیزوں کو پا کے بھی خوشی نہیں محسوس کرتے. تو کسی کو جب یہ کہا جائے کہ تمہیں مبارک ہو, تو اصل میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کو اچھے طریقے سے رکھو اور تمہارا رب بھی تم سے راضی رہے, تھوڑی چیز تمہیں کافی ہو جائے. یہ جو لفظ برکت ہے نا, یہ برکہ سے ہوتا ہے, برکہ. اور برکہ کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ کہ تھوڑی چیز بھی کافی ہو جائے. عربی میں اونٹ کے بیٹھنے کو برکہ کہتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے ہاں اونٹ کا بہت گہرا تعلق تھا ان کی زندگیوں میں, تو لہٰذا کہیں اگر اونٹ بیٹھ جاتا تو وہ جگہ ان کے لیے برکت علی ہوتی. اور اس کی دلیل شاید آپ کے ذہن میں کوئی بات ملی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر میں تھے ہجرت کے, اور آپ نے کیا کہا کہ میں اسی کے گھر پہ قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی. اور یہ سعادت پھر کس کو نصیب ہوئی تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو گویا کہ وہ ان کے لیے ایک برکت کا باعث ہو گیا. اور کیسی برکت ملی کہ قیامت تک ان کا نام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان کے نام پہ لیتے رہیں گے, کہ اس شہر میں آنے کے بعد پہلی دفعہ ان کی مہمانی ابو ایوب انصاری نے کی. تو لہذا بات کیا ہے کہ ہم کسی کو عید کی مبارک کہیں تو ساتھ یہ دعا بھی دیں کہ اللہ تمہیں ظاہری چیزیں بھی دے اور اصل میں اس کی روحانیت بھی قائم ہو, تم اس کو برتنا نصیب کرو. پہلے دور میں ایک جملہ بہت پیارا بولا کرتے تھے لوگ, گو کہ آج اگر ہم بولیں تو کچھ لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا. کیا کہتے تھے؟ دودھو نہاؤ پوتوں کھلاؤ. کسی کو معلوم ہو اس کا مطلب؟ دو لفظ ہیں اس میں, یعنی تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ تم دودھ سے نہاؤ, یعنی کوئی نہا تو نہیں سکتا دنیا میں, لیکن ایک دعا ہے کثرت کی وجہ سے کہ پانی کی وجہ سے بجائے دودھ سے نہاؤ اور پوتوں کھلاؤ, اتنی لمبی عمر ملے کہ تم اپنے پوتوں کو بھی کھلا سکو. دنیا کے اسباب میں یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی ہمیشہ تڑپ کی جاتی ہے, اور وہ دونوں اس میں ہوتی تھیں, اور جو بزرگ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے. मैं सोचती हूँ कि वो ये दुआ क्यों नहीं देते थे कि अल्लाह तुम्हें कुरान की ठंडक दे दे, इसको तुम्हारे दिल का सुरूर बना दे। शायद इसलिए कि भोले वाले वक्त थे और उस वक्त यही चीजें किसी की खुशी का सबब समझी जाती थी कि दुनियावी चीजें उसके पास बहुत सारी हो जाएं और वो फिर उसी चीज को, उसी इंसान को फिर कामयाब समझते थे। तो लिहाजा किसी को भी अब आपने एक काम करना है कि इस साल जितनों को भी मुबारक कहेंगे, मुबारक हो, तो आपने शऊर के साथ कहना है। अब फर्क होगा, जब आप शऊर से कहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लफ्जों की अदायगी में भी आपके तब्दीली आ जाएगी। आप उसी तरह बे सोचे समझे नहीं बोलेंगे जैसे कि हम आम तौर पे बोलते हैं। और जब कोई आपको देगा तो आपने उस वक्त भी इस चीज को सोचना है कि इसने मुझे कितनी प्यारी दुआ दी। फिर आप देखेंगे कि हकीकी मोहब्बतें पैदा होती हैं, लोग आपको वाकई अपने मुसलमान भाई बहन लगेंगे। वरना तो याद रखिए, तकल्लुफन बोले हुए लफ्ज दिल के अंदर वो जज्बात नहीं पैदा कर सकते जो कि एक सच्चा हकीकी कलेमा दिल में कर सकता है। तो ये तो था थोड़ा सा मुबारक हो इस लफ्ज का तारुफ। लेकिन ईद की मुबारक किसके लिए, ये है दूसरा सवाल जो आज हम सबको अपने आप से करना है। क्या हर एक के लिए ईद मुबारक होगी? क्या हर एक डिजर्व करता है इस दुआ के लिए? ईद किसकी है जिसने रब को राजी कर लिया, जिसको ये परवाना मिल गया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जे इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए इत्मीनान वाली रूह लौट अपने रब की तरफ, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। बंदे मोमिन का सबसे बड़ा गम ही ये है कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं। इसी के लिए उसकी तहजुदें हैं, इसी के लिए उसकी तरावियां हैं, इसी के लिए उसकी सहरियां हैं और उसकी इफ्तारियां हैं, और इसी के लिए है उसका लोगों को ईद मुबारक कहना, इसी के लिए उसका है ईद की नमाज के लिए भाग दौड़ के घर से जाना कि मुझे इस बात का यकीन आ जाए कि मेरा रब मुझसे राजी है। रमजान का महीना आया और आप आके जाने वाला है। कुछ लोगों ने इससे बेहतरीन फायदा उठाया और कुछ सोते ही रहे, कुछ ने खा खा के इसको मनाया और कुछ ने उन सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थी। सादगी, खजूर, पानी, कई कई दिन तक जिस घर में चूल्हा न जले, रमजान में क्या हालत होगी उनकी। कुछ ने सिर्फ सारे साल से ज्यादा इस महीने में खाना इसी को रोजा समझा, और कुछ ने इस वक्त इस महीने में एक एक मिनट को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना सीखा, इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। क्या दोनों की ईद एक जैसी होगी? क्या बाकी दोनों एक ही तरह की मुबारकबाद के हकदार हैं? ये अब हम सब खुद अपने बारे में सोचेंगे। पूछिए अपने आप से, हमने क्या पाया? इस ग्लास में से कितने घूंट भरे जो हमारे सामने भर के रखा गया था? 30 मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ ये महीना एक एक दिन हमसे तकाजा करता है। क्या खोया और क्या पाया? क्या वाकई इस नेकियों के मौसम बहार से फायदा उठा लिया? क्या इस हदीस के मुताबिक कि जिसकी जिंदगी में رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رب کو راضی نہ کر سکا، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیا ہم نے رب کو راضی کر لیا؟ کیا یہ شعور زندگی میں آ گیا کہ رب کی رضا اصل میں میری زندگی کی متاع تمام ہے؟ ہم سب نے دورہ قرآن کیا، اکثریت نے ہم میں سے. کیوں کیا؟ اس کا نصب العین کیا ہے؟ کیا بنانا چاہتا رب ہم کو؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے بن جاؤ. کیسے بنتا ہے انسان رب کا بندہ؟ کیا ذرائع ہیں؟ صبر اور قرآن. صبر سیکھا رمضان میں اور قرآن سے تعلق جوڑا. مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح اور رضائے الہی کا حصول. میں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے. پھر اس نصب العین کا حق کیا ہے؟ کیسے ادا ہو یہ؟ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا کے. اسی سے بات بنے گی. اس وقت بہت ہی مناسب معلوم ہو رہا ہے مجھے کہ اگر ہم سب خود احتسابی کر لیں، چند سوالات لکھتے ہیں، پھر اس کا جواب بعد میں لکھیں گے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اگر آپ نے اپنے سامنے یہ ایک لسٹ بنا لی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے کہ واقعی میں کہاں کھڑی ہوں، اس مہینے نے مجھے کیا دیا. میں تھوڑا سا رک رک کے بولوں گی تاکہ آپ لکھ سکیں. میرا دل ہے جو بھی اس لیکچر کو سنے وہ ضرور ہی اپنا احتساب کرے. سب سے پہلے کیا سوچنا ہے اور پھر بعد میں اس کا جواب لکھنا. اگر آپ اپنے سامنے پیج پہ پوائنٹس میں یہ باتیں لکھ لیں جو بھی میں بولوں گی، ہر جملہ ایک لائن میں، بس اگلا جملہ نئی لائن میں، چاہیں تو اس کو نمبرنگ کر دیں 1-2 کر کے، اور اس کے آگے والا حصہ جو بچے گا لائن کا اس میں تین لفظ لکھ لیں پہلی لائن پہ، ہاں، نہیں، کوشش. سوال ہاں میں ہو تو ہاں کے نیچے کلک کر لیں، نہیں تھا تو نہیں، اور اگر کوشش کی تھی تو وہاں لگا لیں. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اس لسٹ کو چیک کریں گے تو اور کسی کو نہ لگے، لیکن آپ کو ضرور پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا. اور اگر کہیں کمی ہوگی، نہیں ہے، تو اس کو کوشش کے درجے میں لانے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ، اور اگر کوشش والا درجہ تھا تو اس کو ہاں میں لے کے جائیں گے. اور پھر آپ خود اپنے آپ کو مارکس بھی دیں گے، کتنے ہاں ہیں، کتنے نہیں، اور کتنوں کی کوشش ہے. یہ لسٹ انشاءاللہ آپ کے ذہن کو کھول دے گی، آپ اپنے آپ کو خود ڈسکور کریں گے. تو چلیے لکھئے. سب سے پہلی بات جو ہم نے سوچنی ہے وہ کیا، کہ کیا اس دورہ قرآن میں شمولیت پر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا؟ شکر کیا میں نے اس پہ؟ کیونکہ شکر جو ہے نا، یہ عمل کے راستے کھولتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پھر اگلی لائن میں لکھیے، دورہ قرآن جیسی نعمت ملنے پر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. یہ سب سوال ہیں، کوسچن مارک لگا لے آگے. آگے، قرآن پڑھ کر میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھی. کیا صبر جیسی صفت میں بہتری آئی؟ کیا شکر کی کیفیت میں اضافہ ہوا؟ کیا میری عبادات میں خشوع پیدا ہوا؟ کیا میری دعاؤں اور اذکار میں اضافہ ہوا؟ کیا اب میں لغویات سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں یعنی بچتی ہوں؟ اب آگے آپ خود ہی لکھیں گے جواب میں. کیا وقت کی اہمیت کا احساس ہوا مجھے؟ کیا میں آیت تدبر پر غور کرتی ہوں یعنی جو طریقہ سیکھا کیا واقعی پھر اس پہ عمل کرتی ہوں؟ بحثیت مسلمان قولی اور فعلی شہادت دینے میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میں نے یعنی آسان کر لیں اس کو، یعنی اس دین کے پیغام کو اپنی زبان سے کتنا آگے دے رہی ہوں اور اپنے عمل سے کتنا بتا رہی ہوں؟ پھر اگلا پوائنٹ لکھئے، نفس کی تینوں حالتوں میں اپنے نفس کی حالت کو پہچان گئی ہوں. کون سی تین حالتیں؟ مطمئنہ، امارہ، لوامہ. یعنی کیا مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر کون سا نفس موجود ہے، غلبہ کس کا ہے؟ اگلا نقطہ لکھیے، کیا میں خواہش نفس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں ان چیزوں کو؟ اگلا پوائنٹ لکھیے، اللہ کی محبت میں وقت، صلاحیتیں، جان و مال خرچ کرنے کا جذبہ بڑھا؟ پھر اگلا نقطہ لکھیے، دوستی اور تعلقات کا معیار بہتر ہوا؟ اخراجات، ضروریات، معمولات اور تعلقات میں اعتدال آیا؟ دوبارہ بولتی ہوں، اخراجات ایکسپنسز، ضروریات نیڈس، معمولات روٹین اور تعلقات ریلیشنز میں اعتدال آیا، بیلنس ہوئے؟ میں نے انگلش میں کیوں بولے یہ لفظ؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم اردو کے لفظوں سے مانوس نہیں ہوتے اور اس طرح اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کر پاتے جس طرح کے کرنے کا حق ہوتا ہے. پھر اگلا نقطہ، دوستی اور تعلقات کا معیار بہتر ہوا؟ اچھا، یہ ہو گیا تھا پہلے، ٹھیک ہے. دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ دورہ قرآن کے بعد بھی قرآن سے تعلق اور فہم کا ارادہ کیا؟ آئندہ رمضان المبارک میں بہترین فہم قرآن حاصل کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنایا؟ یعنی جو اس سال نہیں کر سکے کیا ابھی سے نیت کر لی کہ اگلے سال اس کو اور اچھے طریقے سے کرنا؟ یہ تھے وہ پوائنٹس جو آپ کو موقع دیں گے اپنے احتساب کا. اور یہ سب کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اس کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسوله بالخدا ودین الحق لیسخره علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون اور کرہ المشرکون. ہم نے اس لمحے پہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ کے اس دین کے غلبے میں میرا کتنا حصہ ہوگا؟ میں نے کیا نیت کی ہے کہ اس دین کے کام میں کیا کروں؟ سوچنا ہے نا اس کو، اور پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں، خود کو پہچانیے کہ میں کب، کہاں، کیسے اور کیوں کر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتی ہوں، اور پھر اس کے بعد سوچیے اور اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آسان کر دے آپ کے لیے اس کوشش کو، اور وہ سارے عہد اور وعدے جو آپ نے خود سے کیے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کے پورا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے. اس کے علاوہ تو پھر یہی ہے کہ یہ سب نہیں تو پھر گزر گیا وقت تو گزر گیا، واپس نہیں آئے گا. ہم نے اپنے عمل سے ان دنوں کو واپس لانا ہے. ہر وہ ساتھی جو یہ سوچے کہ میں اداس ہوں رمضان کے جانے پہ، کس نے منع کیا ہے کہ رمضان کو واپس بلا لے؟ بندہ مومن کا رمضان سال میں ایک مہینے کا نہیں، سارے سال کا روزہ ہے. ٹھیک ہے ایک مہینے ظاہری روزہ رکھوایا جاتا ہے اور باقی 11 مہینے مانوی روزہ، حرام سے روزہ، لغویات سے بچنا. اس میں قرآن سے تعلق جوڑا، کس نے روکا کہ باقی 11 مہینے مت جوڑو؟ آپ سوچیں نا میں کیوں اداس ہوں، لکھیں اس کی وجہ لکھیں. کیا چھوٹا؟ رمضان کے روزے چھٹ گئے. ہاں ایک ہی چیز ہے کہ ہر روز نہیں رکھ سکتے آپ، عادتن عادت نہ بنائیں، لیکن آپ روزہ جب چاہیں ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، آدھی اداسی تو آپ کی دور ہو جائے گی. سحری میں اٹھنا اچھا لگتا تھا تو اٹھ جائیے اب بھی، اس وقت پراٹھے پکا کے کھانے دہی کے ساتھ اچھے تھے تو بنا لیں. سارے دن ایک عجیب روحانیت کا احساس ہے تو وہ مل جائے گا آپ کو. ابھی بھی حرام سے رکتے رہیں، آپ کے اندر وہ روحانیت آنے لگے گی، صبر آنے لگے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہونے لگے گا. اور باقی رہ گیا کہ افطاری کے وقت پکوڑے، سموسے، بریانی، اگر یہ یاد آ رہے ہیں تو بنا لیں. تراوی پڑھنا اچھا لگتا تھا تو پڑھ لیجئے، شروع حصے میں نہیں تو رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں. کیا چھوٹا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں چھوٹا. روز قرآن سنتے تھے تو اب کس نے منع کیا؟ اس سے زیادہ سننا شروع کر دیں. روز 12 پڑھتے تھے تو اب بھی پڑھنا شروع کر دیں، کس نے روکا؟ اور دورے قرآن میں قرآن کے معنی کو سمجھتے تھے تو نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھی طرح کرنے کی توفیق دے. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. مجھے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، یعنی میرے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ رمضان آیا اور کچھ لوگوں نے اس میں بہت کچھ پایا اور کچھ نے بالکل نہیں پایا اور کچھ نے کم پایا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے سفر میں کوئی ریگستان میں کھڑا ہو، تپتی ہوئی ریت، آگ برساتی ہوئی زمین، تیز شعاعوں سے دہکتی ہوئی فضا، اور جسم کو جھلس دینے والی لو تیز چل رہی، جھکڑ چلتے ہیں، کہیں سایہ نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں بھوک مٹانے کا سامان نہیں، اور کسی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا جو بھوک اور پیاس سے بدحال ہے، ہونٹ خشک، حلق میں کانٹے اور بدن گرمی کی شدت سے تپ رہا. اب وہ لوگ جو اس سفر میں اپنے آپ کو کسی جگہ روکتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی سائے کی جگہ ملنا بھی ایک نعمت ہے. پانی مل گیا تو وہ ان کے لیے سارے مشروبات سے زیادہ اچھا. اب ہر بندہ اپنی پیاس بچانے، بھوک مٹانے، آرام کرنے میں مصروف ہے. اب آپ سوچیں کہ اس میں ہر بندے کا عمل فرق ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں وہ دور اندیش ہیں، اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں، کھانے پینے کا کچھ اور سامان لے رہے ہیں، سفر کی تھکن دور کرنے کے لیے، آنے والے سفر کے لیے خود کو تازہ دم کر رہے ہیں. کیوں کہ نہ جانے اب سایہ اور پانی کتنے فاصلے کے بعد ملے گا، کب راحت اور آرام کا موقع ملے گا. مگر ان قافلوں میں کچھ نادان لوگ بھی ہیں، لاپرواہ بے فکرے، چند گھونٹ پیے، دو چار نوالے خلق سے اتارے اور پھر لگے مستی میں، کچھ ہوش نہیں، بھول گئے کہ چند لمحوں میں قافلہ چل پڑے گا. پھر وہی جان لیوا گرمی، سورج کی تمازت اور لو کے چھکڑ ہوں گے. تپتی دھوپ میں، تپتی ریت پر چلنا پڑے گا، کہیں سایہ نہ ہوگا اور نہ جانے کب پھر رکنا نصیب ہو. اور کس کو پتا کہ کون وہاں تک پہنچ بھی سکے گا نہیں، راستے کی مشکلات میں کہیں راستے میں ہی اس کی جان نہ چلی جائے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ اپنی لاپرواہی، بے فکری، غیر ذمہ داری سے وہ تمام چیزیں جو اگلے سفر کے لیے حاصل کر سکتے تھے یہاں سے، انہوں کو اس کی فکر نہیں. نہ انہوں نے اپنے برتنوں میں پانی بھرا، نہ کھانے کا سامان رکھا، اور قافلہ پھر چل پڑا. ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے آرام سے گزر جائیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پھر پیاس آئے گی، پھر بھوک لگے گی، پھر تھکن ہوگی، اور جب یہ ان لوگوں کو وہاں اپنی وہ چیزیں استعمال کرتا دیکھیں گے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا پہلے، ان کے دل پہ کیا گزرے گا. ان کو پانی دیکھ پیتا دیکھ کے ان کی پیاس اور نہ بھڑکے گی؟ ان کے اطمینان کو دیکھ کے یہ اور غیر مطمئن نہ ہوں گے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ زندگی کا یہ سفر ہے جو ہم سب گزار رہے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں، بڑا عجیب سفر ہے. انسانوں کے قافلے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، عمر کے دشوار گزار راستے ہیں، ہم بھی اسی میں چل رہے ہیں، چاہیں نہ چاہیں چلنا پڑے گا. سفر جاری ہے، کہیں شیطانی ہواؤں کے جھلسا دینے والے جھکڑ بھی آتے ہیں، کہیں نفس کی بے چین کر دینے والی خواہشات بھی ستاتی ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں کے جال بننے والے بھی آتے ہیں، کہیں گناہوں کے ایسے حملے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیں. اور چاروں طرف ماحول بھی ایسا ہے کہ جو انسان کو کسی اچھی بات کو سوچنے کی توفیق ہی نہ دے. کون بچے گا ان مشکلات سے؟ ان تمام مخالف قوتوں سے وہی بچے گا جس نے اپنے رب کی پناہ لی، شب و روز اس کی رضا چاہی، جس نے اس کا بہترین فائدہ لے لیا وہی بچے گا. ورنہ ہر آنے والا سال اس کی زندگی میں مشکلات کو لائے گا. اور وہ انسان ہر اگلے دن پچھلے دن سے زیادہ بے چین دیکھے گا اپنے آپ کو. کبھی دیکھے نا تو 11 مہینے کے بعد سال میں ایک مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ، برکتیں، فیض، حسنات، ذخیرے آتے ہیں بڑے بڑے. اس دنیا کے سفر میں چلنے والے ہر قافلے کے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ایک بار پھر تازہ دم ہو جائے اور اس سفر حیات میں آنے والی مشکلات اور دل اور دماغ پر ہونے والے حملوں کے لیے اپنے پاس قوت پالے، طاقت پالے، نئے حوصلوں کے ساتھ اور نئے ولولوں اور اٹل ارادوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنا نیا سفر شروع کرے. کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو وہ آخری وقت اچھا پائیں گے، کچھ نہیں پاتے، بچوں کی طرح جیتے ہیں، خر خواہش پہ مچل گئے، یہ تو لینا ہے اور اب نہیں لینا، اب بھوک لگ گئی، اب نیند آ رہی ہے. بچے کو دیکھے نیند آتی ہے تو بھی روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو بھی روتا ہے، درد ہوتا ہے تو بھی روتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہر حال میں شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم نے کیا کیا، کیا اتنا نفس مضبوط ہو گیا کہ شیطان سے بچے گا پورے 11 مہینے؟ اندر ایمان کی اتنی شدت آ گئی کہ جو ہماری سستیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ یہ اب ہر انسان خود سوچے اور اپنے آپ کو پہچانے. آپ دیکھیے کہ شاید آپ میں سے کسی نے کبھی بزنس کیا ہو. بزنس کس چیز کا نام ہے؟ بہترین فیصلوں کا، بر موقع فیصلہ. ایک منٹ ہوتا ہے صرف آپ کے پاس، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا. آپ نے تھوڑی دیر کی، کسٹمر چلا جائے گا اور آپ اپنی چیز لے کے بیٹھے رہیں گے. خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا؟ آپ کے سامنے ایک آفر آتی ہے، اس کو خرید لو، اتنے کا دے رہا ہوں، تم اتنے کا بیچ لینا آگے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں لے لوں، تو لے لیتے ہیں، اور آپ نو کہتے ہیں تو دوسرا اس پہ بولی دے دیتا، وہ لے جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ زندگی کے اس سفر میں ہم سب تجارت کر رہے ہیں. اگر ہم نے ہر ہر لمحے کا صحیح فیصلہ نہ کیا تو وہ لمحہ پھر واپس نہیں آئے گا. اب آپ جتنی مرضی کوشش کریں کہ پچھلا رمضان واپس آ جائے، نہیں آئے گا. ہاں اگلا آئے گا اگر زندگی رہی تو. اور اگر ہم نے اس موقع کو کھو دیا تو ہمارا حال اس تاجر کی طرح ہے جس نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا، یا اس کسان کی طرح جس نے وقت پہ دانا نہیں ڈالا. کہاں سے فصل آئے گی؟ کہاں سے تجارت آئے گی؟ جتنا قرآن سنا ہے، اگر اس قرآن نے ہمارے قدم نہیں روکے نافرمانیوں کی طرف جانے کے، غلط چیزوں کو دیکھنے کے، غلط باتوں کو بولنے کے، اور غلط چیزوں کو محسوس کرنے کے، تو وہ قرآن محفوظ نہیں ہوا. وہ بارش کی طرح برسا اور باہر سے باہر چلا گیا، اندر نہیں جگہ دی. دل کی زمین پہ اس کی کرنیں نہیں پڑی اور ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے. ادھر تو دن بھر بھوکے رہتے تھے، پیاسے تھے، ٹھنڈا پانی ملتا تھا، کھانے بھی لذیذ تھے، مگر کیوں نہیں کھائے؟ کیوں نہیں بچے؟ کیوں نہیں کھایا؟ مطلب اس کو کیوں بچتے رہے؟ اس لیے کہ رب نے اس کو حرام کہا، حالانکہ سب کچھ حلال تھا. ایک مہینہ پورا اس کی مشق کروائی اللہ تعالی نے ہم سب سے. کیوں؟ کہ باقی 11 مہینے میں جب سامنے ایسے تمام ذریعے آ جائیں جو رب کی ناراضگی کے ہوں، ناجائز، مشکوک، مشتبہ، تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹیکسٹ کے اعتبار سے قرآن پاک میں رمضان کی آیتیں دیکھیں، کتب علیکم الصیام، اس سے آگے آپ دیکھیں کہ جہاں رمضان کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اگلی آیت کیا ہے؟
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. کہ ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. تو علماء نے اس کی یہی توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہی احساس پختہ کیا کہ حرام کی طرف دیکھنا نہیں. اگر کسی کو اعتکاف کی توفیق مل جائے 10 دن, کیا ثبوت دیا اسے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری نماز سب اللہ رب العالمین کے لیے, میں جی سکتا ہوں صرف اسی کے ساتھ رہ کے, مجھے کسی اور کی نہ بھی صحبت ملے تو میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر لوں گا. اور اگر واقعی ان تمام جذبات کے ساتھ اگر آپ نے رمضان بنایا, وقت کا استعمال بھی کیا, قرآن سے ربط بھی جوڑا, تو پھر آپ کو واقعی مبارک ہو. آپ ہی ہیں وہ خوش قسمت کہ جن کے لیے عید واقعی عید ہے. آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ عید مبارک ہو, اور اگر یہ نہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے, کیا ہم اہل ہیں عید منانے کے؟ کیا کسی کا عید مبارک ہو کہنا ہمارے لیے اس گئے ہوئے سارے لمحوں کو واپس لے آئے گا جو ہم نے ضائع کیے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بہترین احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم نیکیوں کو صرف رسمی طور پہ نہ کریں بلکہ اس کی روحانیت کو قائم رکھیں, اس کے علاوہ بچیں گے نہیں. جو رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بہتر نہ محسوس کرے پھر وہ تو کسی معجزے کا انتظار کرے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں کچھ نیکیوں کا شوق آ جائے. اور پھر ہم نے ان تمام مواقع کو اپنے لیے یہ بھی دیکھ کے سوچنا ہے کہ یہ ساری ہمارے حق میں حجت بن رہی ہے یا ہمارے خلاف. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں.